أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين مؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. وہ اللہ ہی تو ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال دیں. اور اللہ مومنین پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ مومنین اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑی عزت کا اجر تیار کر کے رکھا ہے. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس حال میں کہ آپ گواہی دینے والے ہیں، لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور روشن آفتاب ہیں. اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجئے اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ بہترین کارساز کافی ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے لے کر 48 تک کی آیات ہیں. ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد رکھا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا بہت زیادہ ذکر کرنا. اور تمام علماء تمام مفسرین سب نے لکھا کہ اللہ تعالی نے کتاب اللہ میں کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ کرو، نماز کے بارے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھو، یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ زکوٰۃ دو، یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ روزے رکھو، یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ حج کرو اور عمرے کرو. کوئی بھی عبادت، بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے جو اپنے ذکر کے بارے میں فرمائے ہیں. اسی سورۃ الاحزاب میں پیچھے آیت گزری تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا تھا، تو یہ فرمایا تھا کہ والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، کہ جو مرد ہیں یہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں اور عورتیں بھی اللہ کو بہت یاد کرنے والی ہیں. وہاں تو صفت بیان کی تھی مومنین کی کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھتا ہے، بہت اس کا ذکر کرتا ہے. اور یہاں حکم دیا گیا ہے، وہاں تو صرف صفت ذکر کی گئی تھی، یہاں حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت ہی زیادہ ذکر کرنا. اور ہم نے اس وقت بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ذکر کی تین صورتیں ہیں. ایک ذکر لسانی ہے کہ آدمی زبان سے اللہ کا ذکر کرے، مثلا آپ تلاوت قرآن کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار، درود شریف، یہ ذکر کریں، تو یہ ذکر لسانی ہے. اور دوسری صورت ہے ذکر قلبی کی، کہ زبان سے تو ذکر نہیں کر رہے مگر خاموشی سے اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سے آپ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے مگر دل سے آپ، دماغ سے اللہ کے ذکر کی طرف، قرآن مجید کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، تو یہ ذکر قلبی ہے. قلبی بھی ہے اور ذکر دماغی، ذہنی اور فکری بھی ہے. ذہن بھی ادھر ہی متوجہ ہے، دل بھی ادھر ہی متوجہ ہے. اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، زبان بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتی، یا زبان سے ذکر کر کے آدمی تھک جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے، لیکن سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کیسا فضل ہے، کیسے انعامات اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر برسائے ہیں، کہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھا، اور اب میں اتنا بڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں مجھے عطا فرما رکھی ہیں. تو یہ ذکر لسانی تو نہیں ہے مگر یہ ذکر قلبی ہے. اور تیسرا ذکر عملی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر کی وجہ سے، یا اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے، یا اللہ کے حکم کی وجہ سے کوئی کام کرے، تو یہ ذکر عملی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا اور اس میں یہ لفظ ذکر کیا کہ کل مطع للہ تعالی فہو ذاکر، جو بھی آدمی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ باندھ کے زبان سے کوئی تلاوت نہیں کر رہے، کیونکہ امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے قرآت الامام لہ قرآت. تو آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے خاموش ہیں، تو یہ ذکر ہے عملاً. اسی طرح خطبے میں آدمی خاموش رہتا ہے، یہ بھی ذکر عملی ہے. یا مثلاً آپ ملازمت کے لیے گئے، آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور آپ جو ہے نا وہاں اپنے رزق حلال کے کام میں مصروف ہے پوری توجہ کے ساتھ، تاکہ میں پوری ڈیوٹی دوں اور صحیح طریقے سے کام کروں تاکہ میری تنخواہ پوری طرح حلال ہو جائے. اب فرض کرو آپ اکاؤنٹنٹ ہیں اور جناب جمع تفریق کر رہے ہیں، دو اور دو چار، چار اور چار آٹھ، اور دس بارہ، तो ये सारी जो आप काम कर रहे हैं 6 घंटे या 8 घंटे, ये तो इसलिए कर रहे हैं ताकि रिस्क हलाल मिल जाए, और रिस्क हलाल मिल जाए तो फिर मैं अपना आराम से घर में रहूंगा, नमाज पढ़ूंगा, 5 वक्त की बीवी बच्चों का हक अदा कर दूंगा। तो ये जो मुलाजमत की ड्यूटी आप कर रहे हैं, जुबान से भी जिक्र नहीं कर रहे, दिल भी बसा औकात जिक्र की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, बल्कि आदमी उस काम में लगा होता है जो जिस काम की तनख्वाह उसको मिल रही है, ये भी अल्लाह का जिक्र ही है। क्योंकि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजा की नीयत से, रिस्क हलाल कमाने की नीयत से आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, तो ये भी जिक्र है। आप जनाब फतवा लिख रहे हैं, फतवा चेक कर रहे हैं, ना जाहिर तो जुबान से कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आप तनख्वाह लेते हैं दार लिफ्ता में बैठकर, तो ये जो आप काम कर रहे हैं अपना रिस्क हलाल कमाने के लिए और तनख्वाह को हलाल करने के लिए, ये भी जिक्र है। तो जिक्र लिसानन हो, ये भी जिक्र है, जिक्र कलबन हो, ये भी जिक्र है, जिक्र अमलन हो, ये भी जिक्र है। तो आदमी अगर सही तरीके से अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करे तो उसका सारा वक्त जिक्र में लिखा जाता है। एक आदमी बैतुल खला गया, जाते वक्त भी उसने सुन्नत का एहतमाम किया, बाया पांव अंदर रखा और जाने से पहले बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल खुबुथी वल खबाइस, और फिर अंदर पाक साफ हुआ, फिर बाहर निकला और फिर बिस्मिल्लाह, और दाया पांव आगे निकाला और कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अज़ा वआफ़ानी। तो ये सारा वक्त जो गुजरा है ये भी जिक्र ही में है, हालांकि बैतुल खला में कौन बैठ के जिक्र करता है। आप लेट गए सोने के लिए और आपने सोने से पहले दुआ पढ़ ली कि जनाब बिस्मिका रब्बी वज़ातु जंबी अलल अर्ज इन अहयैतहा फहफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादिका सालिहीन मैं अमत्ता फ़ग़फ़िर लहा वरहमहा या बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु वअहया। जो दुआओं में से कोई भी दुआ पढ़ ली, सो गए, आँख खुली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो ये सारा का सारा सोना आपका इबादत है, इसलिए कि आप इसलिए सोए हैं ताकि आंखों को आराम मिले, जिस्म को आराम मिले, और फिर फजर के वक्त में मैं फिर अटेंशन खड़ा हो जाऊं और मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ूं। तो ये जो 6-7 घंटे की आपने जबरदस्त किस्म की नींद की है, ये अल्लाह के जिक्र ही में दाखिल है, क्योंकि इसकी इब्तिदा भी अल्लाह के जिक्र से है और इसका जो इख्तिताम है सोने का वो भी अल्लाह के जिक्र पर है। तो अगर आदमी अल्लाह की इताअत करे तो वो जिक्र ही जिक्र है। औरत खाना पका रही है कि भाई बीवी है, बच्चे हैं, शौहर है, बूढ़े लोग घर में हैं, उनका खाना बनाना है, पूरी तवज्जो खाने की तरफ है कि खाना जल ना जाए, रोटी अच्छी पक जाए। तब ये इस नियत से कि भाई हुकूक व लिबास सही तरीके से अदा हो जाए, ये भी जिक्र में दाखिल है। तो जिक्र जुबान से भी होता है, जिक्र दिल से भी होता है, और जिक्र अमल से भी होता है, लेकिन ज्यादा एहतमाम करना चाहिए जिक्र लिसानी का। वजह उसकी यह है कि जिक्र जिक्र कल्बी और जिक्र अमली में जहूल हो जाता है। यानी आदमी सोच रहा था कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, अल्लाह की याद कर रहा हूं, दिमाग कहीं और निकल गया और जनाब पैसे मालो दौलत कोठी मकान की तरफ चला गया। तो या आदमी अमल शुरू किया था अल्लाह ही की रजा के लिए, लेकिन बीच में दुनिया में ऐसा इन्हिमाक हुआ कि आगे पीछे को भूल गया। तो इसमें जिक्र कल्बी में और जिक्र अमली में गफलत का एहतमाल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें यह तरगीब दी गई है कि उज़्कुरुल्लाह के जिक्रन कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करो। और एक हदीस में आता है कि इतना याद करो हत्ता यकूलू इन्नहु लमजनून, कि लोग कहें भाई क्या हो गया, पागल हो गया, हर वक्त अल्लाह ही का जिक्र करता रहता है। तो ये पागलपना जो है ना, ये 1000 अकलमंदों से अकलमंदी से बढ़कर है, क्योंकि ये याद है अल्लाह सुबहानहु व तआला की। और जाहिर है कि जो आदमी अल्लाह ताला को याद रखेगा हर वक्त, تو وہ ہر کام بڑے حسین طریقے سے کرے گا، صفت احسان اس کے اندر پیدا ہوگی. ان تعبد اللہ کا انک ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تو جو بھی وہ دین کا یا دنیا کا کام کرے گا بڑے اعلی معیار پر کرے گا، تو وہ دنیا بھی اس کی اچھی ہوتی چلی جائے گی، آخرت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی. بلکہ باقی جتنی عبادات ہیں ان میں ذکر شرط ہے، لیکن ذکر کے اندر کوئی دوسری عبادت شرط نہیں ہے. اب جہاد جو ہے نا کتنا اونچا عمل ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں جہاد کا ذکر آیا ہے تو وہاں فرمایا گیا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تمہارا کافروں کی کسی جماعت سے ملاقات، تمہارا کسی کافروں کی جماعت سے مقابلہ ہو تو جم جاؤ، فثبتوا، لیکن واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر سب سے زیادہ افضل ہے، حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ ذکر کے لیے جہاد شرط نہیں ہے، مگر جہاد کے لیے ذکر شرط ہے. ذکر کے لیے جہاد کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جہاد کے لیے ذکر شرط ہے. اذا لقیتم فثبتوا فثبتوا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر فکر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ذکر بھی اور فکر بھی، ذکر بھی عبادت ہے، فکر بھی عبادت ہے. اور یہ اللہ تعالی کی رحمتوں کو سوچنا، اللہ تعالی کے احکام کو سوچنا، دل میں صبر اور شکر کی کیفیت کا پیدا ہونا، یہ ذکر لسانی تو نہیں ہے مگر یہ ذکر قلبی کے اندر داخل ہے. بہرحال اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو، بہت ہی زیادہ یاد کرنا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، بہت ہی زیادہ ذکر کرنا. اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 42 میں، کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. اب یہ صبح اور شام جو ہے یہ کنایہ ہوتا ہے دوام اور استمرار سے. بھئی بس تم تو صبح شام ایک ہی بس فکر تمہارے دل پر ہے، تو یہ جو کوئی چیز اگر مسلسل ہو تو اسے کہا جاتا ہے صبح اور شام، کہ صبح اور شام بس یہ کہا. لیکن خاص طور پر صبح اور شام کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ ذکر اللہ کے اوقات میں جو فجر کا وقت ہے صبح کا، اور عصر کے بعد کا وقت ہے مغرب کے قریب کا، یہ بڑا نورانی وقت ہے. اور جیسا کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ جو ملائکۃ اللیل اور ملائکۃ النہار ہیں وہ ان دونوں وقتوں میں جمع ہوتے ہیں. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نورانیت کہیں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، فرشتے بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اس ذکر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. تو صبح اور شام کا مطلب صبح اور شام بھی ہے، اور صبح اور شام کا مطلب مسلسل بھی ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو. اور تسبیح کہتے ہیں پاکی بیان کرنے کو، اور پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے. اسے کہتے ہیں تسبیح. تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اس بات کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے اور ہر عیب سے پاک ہے، یہ ہے تسبیح. اور ایک ہے تحمید. تحمید کا مطلب ہے تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا. تو تمام صفات نقص اور تمام صفات عیب سے اللہ کو منزہ مانا جائے، یہ تسبیح ہے. اور تمام صفات کمال جمال اور جلال اللہ تعالی کے لیے ثابت کی جائیں تو وہ حمد ہے. اور تسبیح کے ساتھ حمد لازم ہے، اور حمد کے ساتھ تسبیح لازم ہے. اسی لیے جو کلمات تسبیح کے آتے ہیں اس میں دونوں ہوتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، یا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اور سبحان اللہ الحمد للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پروردگار ہے وہ ہر عیب اور ہر نقص سے منزہ ہے، کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لیس کمثلہ شیء. اور تمام صفات کمال، تمام صفات جلال، تمام صفات جمال، تمام صفات نوال سب اس کے لیے ثابت ہیں. تو یہ تسبیح اور تحمید دونوں اکٹھی ہیں، اور جب تسبیح ہوگی تو تحمید بھی ہوگی، اور جب تحمید ہوگی تو تسبیح بھی ہوگی. یعنی جب آپ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات نقص سے منزہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تمام صفات کمال اس کے لیے ثابت ہیں. اور جب آپ یہ کہیں گے کہ تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام صفات نقص سے منزہ ہے. تو فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. ہمارے اسی طرح مشائخ جتنے بزرگ ہیں وہ تسبیحات بتاتے ہیں کہ بھئی ایک تسبیح صبح کو، ایک تسبیح شام کو. اسی وجہ سے بکرتن و اصیلا، سبحوہ بکرتن و اصیلا. اگلی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اللہ ہی تو ہے کہ جو تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو اصل رحمتیں نازل کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور فرشتے بیچ میں واسطہ ہیں. اور جب کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اور ایسا کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل کرتے ہی کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کرنے والے کے لیے، نیکی کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا والذی یصلی علیکم و ملائکتہ، واللہ ہی تو ہے کہ جو تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکال دیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف، کفر کی تاریکی، گناہوں کی تاریکی. تو اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اللہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے. آگے قرآن مجید نے بڑا پیارا لفظ ذکر کیا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت ہی مہربان ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت ہی مہربان ہے. اور یہ ہمارے میں بچپن میں پڑھا جاتا تھا کہ رحمان، رحمان الدنیا والآخرہ، اور رحیم جو ہے رحیم بالآخرہ، اور رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے مسلمانوں پر بھی کافروں پر بھی، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے کس پر؟ مسلمانوں پر. تو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اوپر بہت ہی مہربان ہے، یعنی ان کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے، ان کی آخرت بھی اچھی کرتا ہے، ان کا ظاہر بھی اچھا کرتا ہے، ان کا باطن بھی اچھا کرتا ہے. اگلی آیت نمبر 43 میں، اگلی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن یہ مومنین اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا استقبال ہوگا سلام سے. تحیہ، تحیہ کہتے ہیں اس لفظ کو جو کسی کے استقبال کے وقت یا کسی سے ملاقات کے وقت آپ استعمال کرتے ہیں. اسلام کے اندر تو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا آدمی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور دنیا میں اور مختلف قسم کے سلام ہیں، گڈ مارننگ، فلا فلا، ہر ایک کے اپنے اسٹائل ہیں اور ہر ایک کے اپنے کلمات ہیں. تو لیکن قرآن نے اور حدیث نے مسلمانوں کے لیے جو چیز متعین کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ملاقات ہو، ایک دوسرے کا استقبال کیا جائے، تو یہ لفظ کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب مسلمان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے سلام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت. اور علماء نے لکھا کہ یہ تین مواقع پر ہے. ایک تو یہ کہ جب آدمی کا انتقال ہونے وقت لگتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے، کہ جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کسی بھی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچاتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں تمہاری روح قبض کر کے اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملاقات کے وقت، یعنی جب آدمی اس دنیا سے نکل رہا ہوتا ہے، تو پہلا کلمہ جو ہے وہ السلام علیکم کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سلام کریں، اس پر سلام بھیجتے ہیں فرشتے کے ذریعے سے. اور دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے درمیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا لفظ ہوگا. اور تیسری توجیہ اور تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ مسلمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو بھی فرشتے جو ہیں وہ سلام کریں گے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام. تو ان کا تحیہ یعنی ان کا استقبال ہوگا جس دن یہ مومنین اللہ سے ملیں گے سلام کے لفظ کے ساتھ. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے مومنین کے لیے بڑا عزت والا ثواب تیار کر کے رکھا. اور یہ سلام کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے. ایک جگہ میں ہے سورہ یاسین میں سلام قولم من رب الرحیم. اس طرح سورۃ الرعد میں آتا ہے جنات عدن ومن سمحر والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو رہے ہوں گے اور مومنین کو کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو، تمہیں سلام ہو کہ تم نے دنیا میں بڑا صبر کیا. آپ غصے پہ سب، ہم سب کہتے ہیں، بزرگوں میں کہتے ہیں صبر کر. یہ اس لیے تاکہ جب جنت میں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے یہ کہیں سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو، تم نے بڑا صبر کیا. فنعم عقب الدار، تو یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ تمہارے لیے بہترین گھر ہے. تم نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، ان تکلیفوں پہ صبر کرتے رہے، اب تمہیں سلام ہے، سلام علیکم بما صبرتم سلام قولا من رب الرحیم. اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی لفظ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم انا کذلک نجزی المحسنین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین انا کذلک نجزی المحسنین. اللہ تعالیٰ سلام کرتے ہیں انبیاء کرام سلام کو، سلام ہے ان پر، کتنے بڑے لوگ ہیں، کیسے صبر کرنے والے ہیں. سارا مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے صبر سے اور شکر سے. تو اس آیت میں فرمایا گیا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن مسلمانوں کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو ان کے استقبال کے وقت اللہ تعالی سلام فرمائیں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا ثواب تیار کر کے رکھا ہے. ایک تو تنخواہ ملتی ہے یا مزدوری ملتی ہے ایسے ہی، لو بھائی تم نے ایک مہینے کام کیا یا لو، لیکن اللہ تعالی مومنین کو ان کے صبر و شکر کا اجر اس طریقے سے نہیں عطا کریں گے، بڑی عزت سے دیں گے. عزت، حالانکہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں کی بھی عزت فرمائیں گے. تو فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان مومنین کے لیے بڑی عزت کا ثواب تیار کر کے رکھا ہے. آگے آیت نمبر 45 میں اور 46 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالی نے ان کی عجیب صفات ذکر کی. فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس حالت میں کہ آپ گواہی دینے والے ہیں، بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ روشن چراغ ہیں، روشنی کرنے والے آفتاب ہیں. اب ان صفات میں سب سے پہلی صفت اللہ تعالی نے ذکر کی شاہد. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، کہ آپ ہر حالت میں اور ہر طریقے سے حق کی گواہی دیتے ہیں. اور حق بات کی گواہی دینا یہ بڑی اونچی چیز ہے، اور یہ اتنی اونچی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے خود اپنے لیے ثابت کی ہے. چنانچہ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے شروع میں ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم. اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے حق کی گواہی دینا، یعنی ہر موقع پر حق بات کہنا. اللہ تعالی جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں وہ برحق ہوتی ہے، حق پر مبنی ہوتی، حق ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی حق بات ذکر فرمائی، حق کی گواہی دی. اور مومنین کو بھی یہی حکم ہے کہ ہر حالت میں حق کی گواہی دو، دبو مت، ڈرو مت، چاہے نرمی سے بات کرو لیکن حق بات بیان کرو، دبے لفظوں میں بیان کر دو لیکن حق بات بیان کرو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو مومنین سے بھی مطالبہ ہے کہ ہر موقع پر، ہر جگہ میں، جہاں کوئی بات کی جائے حق بات کی جائے. اللہ تعالی بھی حق بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری زندگی ہر بات حق کرتے رہے. آپ کی گفتگو حق تھی، آپ کا قول فعل، آپ کی پوری زندگی حق پر مبنی تھی. پھر جب آپ آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں بھی آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ لتکونوا شہداء، قرآن مجید میں بھی ہے لتکونوا شہداء ویکون الرسول علیکم شہیدا. تو شاہد فرمایا گیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. تو گواہ کا ایک مطلب تو ہمارے آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، عدالت میں گواہی دینا، لیکن وہ یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے ہر جگہ میں حق بات کرنا، جیسا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. شہید اللہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ عدالت میں جا کے کوئی حق بات کرتے ہیں، بلکہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، فرشتے، اہل علم حق بات کی گواہی دیتے ہیں، یعنی حق بات بیان کرتے ہیں. بس یہی یہی مراد ہے یہاں بھی کہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ حق کی گواہی دینے والے ہیں. ومبشرا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے مبشر بنا کر. مبشر کا مطلب لوگوں کو بشارت دینا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ تمہیں اجر ملے گا، تمہاری دنیا اس طریقے سے درست ہو جائے گی، آخرت میں یہ نعمتیں ملیں گی. تو آپ مبشر ہیں، لیکن خالی مبشر نہیں ہیں، ونذیرا، آپ ڈرانے والے بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں. ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے حرکتیں نہ چھوڑی تو اس کے یہ خراب نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے تم نیک ہو، بہت اچھے کام کر رہے ہو، لیکن اگر تم نے یہ غلط حرکتیں جو یہ ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کو نہ چھوڑا تو نقصان ہوگا. تو نبی جو ہے وہ شاہد بھی ہوتا ہے، مبشر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے. اور عالم کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، جہاں بھی وہ حق بات کرے لوگوں کو بشارت بھی دے، مگر ساتھ ساتھ لوگوں کو ڈرائے بھی کہ دیکھو یہ بات غلط ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. تو اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ حق کی گواہی دینے والے ہیں، آپ لوگوں کو بشارت دینے والے ہیں، اور آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں. آگے فرمایا وداعیاً الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے. آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے. اور بھی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، دعوت اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالی کی طرف سے مامور من اللہ نہیں ہوتے. لیکن نبی جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے مامور من اللہ ہوتا ہے، اس کو پیدا ہی کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلائے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا کہ سورہ طہ کے اندر واصطنعتک لنفسی، میں نے تو تجھے بنایا ہے اپنے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے بنایا ہے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کیسی محبت کی ہے، واصطنعتک لنفسی، میں نے تجھے بنایا ہے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ کیسی محبوبیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں واصطنعتک لنفسی، میں نے تجھے بنایا ہے اپنے لیے. کیا مطلب؟ کہ تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تو میری طرف لوگوں کو بلائے. یہ ہے داعیاً الی اللہ باذنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، اور آپ داعیاً الی اللہ باذنہ ہی تھے کہ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے تھے. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ حق کی گواہی دینے والے ہیں، لوگوں کو بشارت دینے والے ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آگے صفت ذکر کی وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. سراج کہتے ہیں چراغ کو، اور منیر کہتے ہیں روشنی کرنے والے کو، جو خود بھی روشن ہو دوسروں کو بھی روشن کر دے. منیر کا مطلب روشن کرنے والا، نورانی بنا دینے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سراجم منیر فرمایا کہ آپ چراغ ہیں جو کہ روشن کرنے والے ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ آتا چلا جاتا ہے وہ آپ کے نور سے منور ہوتا چلا جاتا ہے. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وخلفي نورا وامامي نورا واجعل لي نورا وفي عصبي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا نوري نور. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں. سراج کہتے ہیں چراغ کو. اب چراغ سے یہاں چراغ ہی مراد ہے یا آفتاب مراد ہے؟ تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ سرہ نے بڑی شاندار کتاب لکھی آفتاب نبوت، پڑھنے والی ہے وہ. تو عام طور سے حضرت قاری طیب صاحب قدس اللہ سرہ کی جتنی کتابیں بازار میں ملتی ہیں وہ سب ان کی زیادہ تر تقریریں ہیں جو لوگوں نے جمع کی ہیں اور ان کی نظر ثانی کے بعد وہ کتاب کی شکل میں شائع ہوئی ہیں. لیکن یہ جو آفتاب نبوت ہے یہ حضرت کی تحریر ہے. اور بھی تحریریں ہیں حضرت کی، التشبہ فی الاسلام، اور بھی کئی تحریریں ہیں، علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، یہ سب تحریریں ہیں. اسی میں آفتاب نبوت کی بھی تحریر ہے. تو حضرت قاری طیب صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سورج کو قرآن مجید میں تین جگہ سراج فرمایا ہے. ایک تو سورۃ الفرقان میں فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. تو وہاں سراج سے مراد آفتاب ہے، یعنی سورج ہے. اسی طرح سورۃ النوح میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اللہ نے اس میں سراجا چراغ بنایا یعنی آفتاب بنایا، وقمرا منیرا اور سورج بنایا جو منیر ہے یعنی روشنی کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے. اور سورۃ النبا میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، اور ہم نے دہکتا ہوا چراغ بنایا یعنی دہکتا ہوا آفتاب بنایا. اب دیکھیے قرآن مجید میں تین جگہ سراج کہا گیا اور اس سے آفتاب مراد لیا گیا ہے، لیکن جو سورج ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ اتنا گرم ہے، دہکتا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورج کو کہا سراجن وہاجا، ایسا چراغ ہے جو دہکتا ہوا ہے، گرم، خوفناک. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سراج فرمایا گیا تو وہاں دہکتا ہوا نہیں فرمایا گیا، منیرا. اور وہ صفت ذکر کی گئی جو چاند کی ہے. ایک سورج کی روشنی ہوتی ہے، ایک چاند کی روشنی ہوتی ہے. سورج کی روشنی بڑی تیز ہوتی ہے، آدمی دیکھ نہیں سکتا، اور چاند کی روشنی بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے. چودھویں کے چاند میں آپ کبھی جا کے تو دیکھو، بڑا مزہ آتا ہے. تو بلکہ لوگ خاص طور پر چودھویں کے چاند میں جاتے ہیں، بھائی چلو صحرا میں بیٹھے ہیں سمندر میں، بڑا مزہ آتا ہے. اس کی روشنی بڑی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کو جو سراج فرمایا، منیر ساتھ فرمایا. حالانکہ قرآن مجید میں منیر صفت آئی ہے چاند کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آفتاب بنایا کہ جو وہاج نہیں ہے بلکہ منیر ہے، یعنی روشنی تو ایسی ہے جیسے سورج کی ہوتی ہے مگر ٹھنڈک ایسی ہے جیسے چاند کی ہوتی ہے. عجیب ہے. وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو آفتاب نبوت بنایا جو نورانی ہے، نور برسانے والا ہے. تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف آفتاب بھی قرار دیا کہ جس طرح آفتاب کے نکلنے سے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے کفر شرک زلالت اور معاصی سب ختم ہو گئے، نورانیت پھیلتی چلی گئی، لوگ زندہ ہو گئے دوبارہ، جیسے مرنے کے بعد سونے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن سورج تو ہوتا ہے بہت گرم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرم نہیں ہے، بڑے نرم ہیں، رحم دل ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صفت ذکر کی منیر کی، جو چاند والی روشنی کی ہے، کہ ہیں تو آفتاب مگر ان کی ٹھنڈک اور ان کا نور ایسا ٹھنڈا ہے جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے. ایسی صفت ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اے نبی، ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور روشن چراغ، روشن آفتاب. آگے آیت نمبر 47 میں فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی رحمت والی آیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ سب مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ہم نے ان کے لیے بڑی فضیلت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، بس ایمان باقی رکھیں، اپنی سی کوشش کرتے رہیں، ہمارے پاس آئیں گے، نعمت ہی نعمت ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. ابھی کسی نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی، اس میں لکھا تھا، دو تین باتیں لکھی تھی، ان میں ایک دو بات یاد رہ گئی مجھے. تو اس نے یہ لکھا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ بھائی، تمہیں کوئی ایسا بزرگ معلوم ہے کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو؟ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں بھائی، ایسا بزرگ تو مجھے معلوم نہیں، مگر مجھے وہ اللہ معلوم ہے جو دعا قبول کرتا ہے. ارے کہاں بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جاؤ اللہ سے خود مانگ لو. وہ بزرگ کیا کرے گا، اللہ ہی سے تو مانگے گا، تم مانگ لو، دینے والا تو وہ داتا ہے، وہ گناہگاروں کو بھی دیتا ہے، مہربانوں کو بھی دیتا ہے، نیکوں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے نا، وہ مرنے لگا، ماں رونے لگی کہ بھائی تو دنیا سے جا رہا ہے، تیرے آخری وقت لگتا ہے. اس نے کہا، اماں تم یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے آگ میں جلا دو گی؟ کہا، توبہ کر، اللہ نہ کرے میں تجھے جلاؤں. کہا، جب تم مجھے آگ میں نہیں جلاؤ گی تو میرا رب تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کیسے مجھے آگ میں داخل کر دے گا؟ یہ ہے رحمت، اللہ تعالی کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق ہے. قرآن یہاں کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. یعنی اللہ نے ان کی بڑی فضیلت کی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوگی تو رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. آخری آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے، اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کے واسطے سے تمام امتیوں کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے. ہمیں اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، کافروں منافقوں کا کہنا نہیں ماننا. ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، کافروں منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی. قرآن مجید میں فرمایا جا رہا ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجئے. وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر تکلیفیں آپ کو پہنچا رہے ہیں آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں، وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ خود گناہگار ہیں اور خود اس کو بھگتیں گے، لیکن آپ ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کیجیے. اسی لیے جو آدمی اپنا بدلہ خود نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے انتقام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے معاملے میں بڑے غیرت والے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ میرے بندے پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے انتقام لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجئے، ان کی اطاعت مت کیجئے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے. یعنی نہ تو ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس کو نظر انداز کریں. کتا بھونک رہا ہے، آپ نے راستے پہ جانا ہے تو کتے کے پیچھے جانا چاہیے، اپنے راستے پہ چلنا چاہیے، اپنے راستے پہ چلنا چاہیے، کتے تو بھونکتے ہی رہتے ہیں. تو وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان کی تکلیفیں چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالی بہترین کارساز کافی ہے. اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی آپ کے تمام کاموں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی آپ کے لیے کافی ہے. آپ جنت کے راستے پر چلتے جائیے، دعوت کا کام کرتے جائیے، اللہ آپ کا حافظ و نگہبان ہے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، بہت ہی زیادہ ذکر کرنا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. اللہ ہی تو ہے کہ جو تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال دے. اور اللہ مومنین پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن مومنین کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ ان کا استقبال کرے گا سلام کے ساتھ، اور اللہ نے ان کے لیے بڑی عزت کا ثواب تیار کر کے رکھا ہے. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ حق کی گواہی دینے والے ہیں، گواہی دینے والے ہیں اور بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور نورانی آفتاب ہیں. اور آپ مومنین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا فضل ہے. اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے، ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب بس وقت پورا ہو گیا، دعا آج مؤخر اپنے اپنے طور پہ خود کر لیں گے. واللہ سبحانہ.